أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي خلقنا لعبادته والذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والذي جعلنا من الباكين في أداء المظلوم والحمد لله الذي جعلنا من المنتظرين لظهور حجته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بعبد القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الله الحكيم في الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ والناس کی ابتدائی آیات اور اس کے ذیل میں موضوع سخن ہے تربیت نسل ظہور. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس. اے حبیب، آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ چاہتا ہوں انسانوں کے پروردگار کی، ملک الناس جو لوگوں کا مالک ہے، الہ الناس اور لوگوں کا پروردگار ہے. گفتگو ہماری تربیت نسل ظہور کے عنوان سے ہے، اور میں نے گزارش کی کہ معاشرے کا ارتقاء، معاشرے کی ترقی، معاشرے کی مشکلات کا حل صرف اس میں ہے کہ معاشرے کی تربیت کی جائے. ہماری گفتگو اسی محور پر جاری و ساری ہے. تعلیم کے ذریعے انسان کو آراستہ کیا جاتا ہے، تعلیم کے ذریعے سے انسان کو راستہ دکھایا جاتا ہے. تعلیم ایک چراغ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کو روشنی دکھائی جاتی ہے. تعلیم اور علم کا حصول اسلام کی تاکیدات میں سے ہے. بہت زیادہ تاکید ہے اس بات پر کہ انسان تعلیم حاصل کرے. اطلب العلم من المحد الى اللحد، اور یہ فریضہ ہے ہر مسلمان اور ہر مسلمان خاتون کا کہ علم حاصل کرے، کہاں سے؟ ماں کی گود سے لے کر اور قبر کی آغوش تک. اور اس کے علاوہ جو علم کے اعتبار سے جو کچھ بھی بیان ہوا ہے، ظاہر ہے وہ ساری احادیث جو علم کے حصول کے لیے ہیں وہ اس بات پر ہمیں ہدایت کرتی ہیں کہ علم کا حاصل کرنا انسان کے لیے واجبات میں سے ہے، ضروریات انسان میں سے تعلیم ہے، حصول علم ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو میں اشارہ کر رہا ہوں کہ تعلیم تربیت نہیں ہے، تربیت اور ہے تعلیم اور ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تعلیم کی کوئی وقت نہیں ہے. نہیں، تعلیم تو بہت زیادہ ضروری ہے. پروردگار نے انسان کو جب خلق کیا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ پروردگار نے جب جناب آدم کو بعنوان خلیفۃ اللہ خلق کیا ہے، تو قرآن کا بیان ہے کہ جب دلیل مانگی گئی ہے تو سب سے پہلے جو دلیل دی ہے وہ یہی تعلیم ہے کہ علم الآدم الاسماء کلھا، یہ وہ تعلیم ہے اسماء کی، تمام اسماء کی، حقائق عالم کی تعلیم ہے کہ جس کے ذریعے سے پروردگار نے جناب حضرت آدم کو مسجود ملائک بنایا، یہی تعلیم، اسی تعلیم کے ذریعے سے پروردگار نے جناب آدم کو مسجود ملائک بنایا، یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر فرشتوں نے سجدہ کیا ہے تو قرآن نے اس کی دلیل یہ بیان کی ہے کہ یہ وہ ہے جس کو حقائق عالم کا علم ہے، اور اس کے بہت سارے جو جناب آدم کے سجدے کی دلیلیں ہیں وہ اپنی جگہ، اسی طریقے سے اور بہت سے مقامات ہیں قرآن کے جہاں قرآن نے تعلیم پر زور دیا ہے، علم حاصل کرنے پہ زور دیا ہے، اسلام کے کسی بھی صفحے پر کہیں بھی یہ بات درج نہیں ہے کہ اسلام تعلیم یا علم حاصل کرنے کی ممانعت کرے، یا اسلام یہ کہے کہ نہیں علم حاصل کرنا کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے، نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، یہ کوئی فرض نہیں ہے، خدا نخواستہ تعلیم کی اپنی حیثیت ہے، لیکن ہمارا جو موضوع ہے کہ تعلیم انسان کو وہ نہیں دے سکتی جو تربیت دے سکتی ہے، محض تعلیم، اور یہ دونوں مقولے اتنے قریب ہیں کہ انسان اس میں تفکیک نہیں کر پاتا ہے کہ تعلیم کیا ہے اور تربیت کیا ہے، اسی لیے فلاسفہ کہ ہاں چلے جائیے، دقیق بحثوں میں چلے جائیے، عرفان کی بحثوں میں چلے جائیے، سب جگہ چلے جائیے، یہ تمام یہ جو ابحاث ہوتی ہیں اس میں تعلیم اور تربیت اتنے قریب ہیں کہ محسوس نہیں ہوتا کہ آیا تعلیم اور تربیت میں فرق بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن عام اگر آپ رائج نظام تعلیم کو دیکھیے جو ساری دنیا میں رائج ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے خطے میں فقط رائج ہے، تمام دنیا میں جو نظام تعلیم رائج ہے، بس اس کو بات کر کے میں تربیت کی تعریف کی طرف آتا ہوں کہ تربیت کہتے کسے ہیں، جو نظام تعلیم اس وقت رائج ہے، اگر یہ تربیت ہی ہے، یہ انسان کی نظام تعلیم میں تربیت کمال پر ہو رہی ہو، تو یہ نظام تعلیم میں وہ لوگ کیوں نہیں پیدا ہو پا رہے جو اس معاشرے کی وہ خدمت کریں جو اصلی خدمت ہے، نظام تعلیم کا وہ نتیجہ کیوں نہیں آ رہا ہے اس معاشرے کے اندر، خصوصاً اگر بحث کی جائے ارزش کی اور ویلیوز کی، تو یہ ویلیوز کی کریشن کیوں نہیں ہو رہی تعلیمی اداروں سے، ویلیوز کی کریشن نہیں ہو رہی ہے، ویلیوز کی طرف نہیں جا، اچھا ویلیوز کیا خود کریشن نہیں ہو رہی ہے، اگر کوئی کریٹری کی بات کرے کہ آیا تخلیق بھی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، یا سارا کا سارا نظام تعلیم تقریباً وہی نظام تعلیم ہے کہ جو ہوتا چلا جا رہا ہے وہ بس آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، کوئی اس کے اندر کوئی جولانی نہیں ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، کوئی ابتکار نہیں ہے، وہ ایجاد بھی اگر تھی تو اب وہ اس کی تعداد بھی بہت کم ہو گئی ہے، اس سے ہٹ کے جو مادی جو ترقی ہے اس سے ہٹ کے انسانی ترقی کہاں ہے؟ اچھا ظاہر ہے جب آپ کہیں گے کہ انسانی ترقی کہاں ہے تو آپ کہیں گے کہ انسان اتنا زیادہ ترقی کر چکا ہے کہ پہلے سفر مشکل تھا اب سفر آسان ہو گیا، پہلے رابطہ مشکل تھا اب رابطہ آسان ہو گیا، پہلے بہت ساری سکون کی چیزیں میسر نہ تھیں اب بہت ساری سکون کی چیزیں میسر ہو گئی ہیں، تو اس کو اگر آپ ارتقا کہتے ہیں، ترقی کہتے ہیں، تو کسی حد تک یہ ٹھیک ہے کہ انسان کے علم نے اتنا ترقی کی کہ اس کے لیے رابطہ آسان کر دیا، سفر آسان کر دیا، رہن سہن کے کچھ چیزوں کو آسان کر دیا، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے آسان کی ہے، لیکن انسان کو وہ سبق کیوں نہیں پڑھایا جا رہا جو انسان کو اس کے مقصد حیات سے قریب کرے، مقصد بقا سے قریب کرے، انسان کو بقا کا جو فلسفہ ہے، درود پڑھے محمد و آل محمد پر، ایک اور درود پڑھے محمد، اور درود پڑھے محمد و آل محمد، ماشاءاللہ یہاں سب اچھے خاصے اساتذہ کو دیکھ رہا ہوں میں جو تعلیم و تربیت سے وابستہ ہیں. خوب آپ ان سے جا کے پوچھئے کہ ان کو نظام تعلیم و تربیت سے شکوہ کیا ہے. ظاہر ہے کچھ اسٹوڈنٹس بھی یہاں بیٹھے ہیں, کچھ پیرنٹس بھی یہاں بیٹھے ہیں, کچھ اساتذہ بھی بیٹھے ہیں, ہم سب مل کے. آیا مطمئن ہے نظام تعلیم سے؟ پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں, کسی خاص جگہ کی طرف نہیں کر اشارہ کر رہا. پوری دنیا میں نظام تعلیم میں وہ کرشمہ کیوں نظر نہیں آ رہا؟ ہم مکتبی لوگ ہیں, ہمیں پتا ہے کہ انسان کو اللہ نے درود پڑھے محمد والے محمد پر. ہمیں معلوم ہے کہ پروردگار نے انسان کو کیوں خلق کیا ہے. ہم اس کو ماننے والے ہیں, ہم قرآن کو ماننے والے ہیں, ہم اہل بیت کی تعلیمات کو ماننے والے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جنہیں پتا ہے کہ انسان کو اللہ نے بنایا کیوں ہے. انسان کو اللہ نے اس لیے تو نہیں بنایا کہ وہ خالی ٹھنڈی مشینوں میں زندگی گزار کر جو ہے اور چلا جائے خالی. اس لیے تو نہیں بنایا انسان کہ اچھا لباس پہن کر یہاں سے چلا جائے انسان. اس لیے تو نہیں بنایا کہ اچھی غذائیں کھائے. اس کو تو نہیں ہے, اس لیے تو نہیں بنایا, یا ہمارے مکتب میں ہمارے نظریے کے مطابق اس لیے بنایا. پروردگار نے جب یہ کہہ دیا ہے کہ میں نے ساری چیزیں, بار بار آپ کی سنی ہوئی حدیث قدسی ہے کہ خلقت الاشیاء لاجلک, میں نے تمام چیزوں کو تیرے لیے بنایا ہے, وہ خلقتک لاجلک, اور میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے. یعنی انسان کا یہ جتنا بھی عرصہ حیات ہے, اس کا ہر لحظہ, ہر لمحہ, ہر دقیقہ, ہر منٹ کہاں جا رہا ہے, کدھر لے کے جا رہا ہے اس کو. اگر نظام تعلیم اسے اس کے پروردگار سے قریب نہیں کر رہا تو کیا کر رہا ہے پھر؟ حتیٰ آپ کو پتا کہ نظام تعلیم میں, ظاہر اب یہ بحث آ گئی ہے زبان پہ, تو ظاہر اس کو تھوڑی دیر سنیں اور غور کریں, فکر کریں کہ نظام تعلیم کیا مجھے پروردگار کی طرف لے جا رہا ہے کہ نہیں لے جا رہا؟ کیا نظام تعلیم مجھے میرے فلسفہ خلقت کی طرف لے کے جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ یہ سوال نہیں ہے. کیا نظام تعلیم, بلکہ یوں کہوں کہ ظاہر ہم آخرت کے بھی ماننے والے ہیں, خدا کے بھی ماننے والے ہیں اور آخرت کے بھی ماننے والے ہیں, تو نظام تعلیم کیا مجھے یہاں اس طرح سے فیسلیٹیٹ کر رہا ہے کہ وہاں اس عالم میں میری عزت ہو, کوئی میرا وقار ہو اس عالم میں؟ کہیں ایسا کوئی تبصرہ ہے نظام تعلیم میں؟ نظام تعلیم کے اندر کیا یہ بحث ہو رہی ہے؟ نہ مبدا کی بحث ہو رہی ہے, نہ منتہا کی بحث ہو رہی ہے, نہ یہ بحث ہو رہی ہے کہ کہاں سے آئے ہو, نہ یہ بحث ہو رہی ہے کہ کہاں جانا ہے تمہیں. یا ہو رہی ہے نظام تعلیم میں جو بحث ہو رہی ہے وہ اپنی جگہ مفید ہے. نظام تعلیم میں جو ترقی کی ہے, جو ایجادات ہیں, اس کا انکار نہ کیا جا سکتا ہے, نہ کرنا چاہیے. لیکن وہ اصلی جو موضوع ہے انسان کا, جس کے لیے وہ کسی مدرسے میں, مکتب میں کہیں گیا ہے, وہ کیوں نہیں سکھایا جا رہا اس کو؟ کورس اگر آپ پڑھیں, میٹرک تک کا کورس پڑھیں, جس نے بھی پڑھا ہے میٹرک کا کورس, سوائے اسلامیات کے کہیں اور آپ کو خدا دکھتا ہے؟ کسی اور سبجیکٹ میں کہیں خدا کی بات ہوتی ہے کہیں بھی؟ اور یہ عجیب بات ہے کہ جس بچے کے اوپر ہم تکیہ کر رہے ہیں کہ یہ امام کے لشکر کا سپاہی بنے گا, جس نظام تعلیم میں یہ جا کر تعلیم حاصل کر رہا ہے, جب اس نے وہاں 12, 15, 16, 18 جتنے بھی سال اس نظام تعلیم میں گزارے ہوں, اور اس کے کان میں پڑا ہی نہ ہو کہ تو خدا کا بندہ ہے, یہ آؤٹ پٹ کیا دے گا؟ اس نظام تعلیم سے نکلنے والی جو شخصیت ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ خود سے کوئی کچھ کر لے, اس کی بات نہیں کر رہا. کچھ نہ کچھ ماحول میں کچھ نہ کچھ لوگ آ جاتے ہیں جو خود سے کچھ کر لے, ان کی تھوڑی بات کرو, نظام کی بات کر رہا ہوں کہ نظام تعلیم کے اندر جس میں آپ نے بلکہ بچے پہ ظلم کیا ہے روایات کے اعتبار سے کہ اس کو 2.5 سے 3.5 سال کی عمر میں اسکول کے حوالے کر دیا, ظلم کیا ہے. روایت تو یہ کہتی ہے کہ بچے کو 6 سال پورے ہونے تک ایک لفظ نہیں سکھاؤ, اس کو آزاد چھوڑو. اب ظاہر ہے اس میں بات سے بات نکلتی چلی جائے گی, اور وہ بچہ جو 2.5 سے 3.5 سال کی ایج آپ نے رکھی ہے اسکول میں ایڈمیشن کی,
और इतना स्ट्रिक्ट किया हुआ है कि 3.5 साल के बाद बच्चे को एडमिशन भी नहीं मिलेगा। इस उम्र में बच्चे से ज्यादा वजनी उसको उसका बैग दे दिया जाए।
पूरी जिंदगी उसने खुदा को सुना ही नहीं। जाहिर है आप ये तवज्जो तलब बात है और अक्सरियत है, जाहिर है एक बहुत बड़ी अक्सरियत है जिसने पूरी जिंदगी उसके जहां उसने ज्यादा वक्त गुजारा है वहां उसने कभी मकसद हयात पे बात नहीं की है, खालिक कायनात पे बात नहीं की है, निज़ाम कमाल पे बात नहीं की है, ना इमामत का पता है उसे, ना रिसालत का पता है उसे, ना कुरान का पता है। कुरान का पहला मरहला है ना तिलावत। माशरे में जरा सर्वे करें कितने लोगों को तिलावत आती है वक्त। तिलावत पहला मरहला है, यतलू अलैहिम आयातही पहला है कुरान की आयत के मुताबिक पहला मरहला है तिलावत। कितने परसेंट लोगों को तिलावत है कुरान आती है तिलावत। और कोई किताब है हमारे पास जो हमें कमाल तक ले जाए, जो कुरान से बुलंद हो? अभी तो नहज बलागा की तो गुफ्तगु ही नहीं है। कुरान करीम की तिलावत नहीं कर सकते और फिर उम्मीदें कितनी बड़ी बड़ी हैं। अच्छा ये काम करने का है क्या? इससे इससे मसला कोई मसला भी हल होगा कि नहीं होगा? कुरान की तिलावत आनी चाहिए। जाहिर है पहला मरहला है, पहला मरहला है कि कुरान पढ़ना आना चाहिए, फिर मरहला है कि इसको पढ़ के इस काबिल होंगे कि ये किताब मेरा तस्किया कर सके। जब तस्किया कर सके तो अगला मरहला क्या होता है? वो युज़क्कीहिम के बाद, कि जब मैं अपनी तिलावत के मरहले से तस्किये के मरहले पे पहुंचूंगा तब ये किताब मुझे अपना इल्म मुंतकिल करेगी। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब। और जब ये अपनी अपना इल्म मुंतकिल करेगी, जो लफ्ज है इसके बाद कि जो इल्म हासिल होगा कुरान से, तब इंसान पर कुरान फकत इल्म हासिल नहीं करेगा, फिर अगला मरहला आएगा कि इंसान को कुरान हिकमत कुरान मुंतकिल करेगा। अब हिकमत कुरान क्या है और ये क्या है कुछ पता नहीं है। ये बाकायदा रिसर्च के मुताबिक पूरा एकेडमिक कोर्स है, तिलावत से शुरू होकर हिकमत तक जाना। इस किताब को कब कोर्स का हिस्सा बनाएंगे? क्या कुरान करीम हमारी एकेडमिक का, हमारी तालीम के निजाम का हिस्सा नहीं होना चाहिए? या इससे बड़ी भी कोई किताब है? या इस किताब को ही समझने का कोई गुंजाइश है निजाम तालीम में? कि इस किताब को समझने पर, गौर करने पर, इसको समझने पर कोई निजाम तालीम में कोई इतनी गैप, इतनी चीजें मौजूद हो कि इंसान को वो फाउंडेशन मिले कि वो जब निकले तो वह निकलने के बाद फिर इस कुरान को समझने की किसी तरह से उसमें सलाहियत आ गई हो। अब आप बताइए इस भयानक माहौल के अंदर जिसमें आप और मैं पढ़ के निकले हैं और हमारी आइंदा आने वाली नस्लें भी इसी तरह मूव करती रहेंगी, तैरती रहेंगी, क्या ख्याल है कितने लोग हैं जो वो निकलेंगे जो जहूर को तलमतलूब हैं? आया निजाम तालीम में, दुनिया भर के निजाम तालीम में कहीं जहूर की कोई जगह है निजाम तालीम में? के इमाम अलैहिस्सलाम ने एक हुकूमत आलमी और बैनुल अक्वामी हुकूमत कायम करनी हो, इस मौकिफ को कहां नस्ल के साथ जोड़ने के लिए सबसे बेहतरीन मकाम कहां है? निजाम तालीम या कोई और जगह है? अच्छा अब मैं और आप जिस उम्र में आ गए हैं, अब हम अफसोस करें हमारे पास तो अब टाइम भी नहीं बचा है। अब कोई कहे कि भाई अभी तो आपने तिलावत तो सीख ली है, अब आपने तर्जुमा पढ़ लिया है, अब तो जरूर तर्जुमे के बाद 2-4 तफासीर पढ़ लें और उलामा के जो इस पर जो खिदमात हैं उनको पढ़ लें ताकि कुछ समझ में आ जाए। हमारे पास वक्त नहीं है, हमारी नई नस्ल के बाद भी वक्त नहीं छोड़ा है। मैं ये मुकदमा इसलिए बना रहा हूं कि आपकी असली जरूरत क्या है? आपकी असली जरूरत है इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल है हजरत का जहूर। उस तक पहुंचने के लिए कैसे मुमकिन है कि इंसान के निजाम तालीम में उसके पास हकीकी मालूमात ना हो?
بہت اچھا ہے, بہت مفید ہے, بہت سارا بڑا سرمایہ کیا ہے یہ مجلس اعضا, یقیناً اس سے بڑا کوئی سرمایہ نہیں ہے, اس کی حقیقت بہت زیادہ ہے, بہت عظیم ہے. اس فرش اعضا پر آنا اور اس فرش اعضا پہ جمع ہونا, پھر جمع ہو کے گفتگو سننا, گفتگو کرنا, بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا بڑی نعمت ہے. پروردگار کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے یہ فرش اعضا, کہ جہاں کم از کم بات تو ہو سکتی ہے, جہاں یہ بات تو پہنچانے کی کوشش کی جا سکتی ہے کہ آئینہ تذہبون, کہاں جا رہے ہو, کہاں, یہ تو بات ہو سکتی ہے نا کم از کم یہاں. لیکن آپ یقین جانیے, یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس اب بھی اگر کوئی کچھ چیز موجود ہے وہ اسی فرش اعضا کا صدقہ ہے. ابھی بھی جو ہمیں توجہ ہماری اگر ہے تو اسی وجہ سے کہ ہم فرش اعضا پہ پلے بڑے ہیں. لیکن آپ فرماتے ہیں, بزرگوں کا کہنا ہے کہ یہ فرش اعضا یقیناً ایک شرط ہے انسان کے کمال کی, اصلی شرط ہے, لیکن یہ شرط کافی بھی ہے, یہاں تربیت ہو سکتی ہے, ساری چیزیں بیان ہو سکتی ہیں, یہاں سب کچھ بیان کیا جا سکتا ہے, ممکن ہے. اب یہاں اساتذہ سے ذرا آپ پوچھئے, جو لوگ اساتذہ ہیں, کبھی آپ نے کبھی ایسی کلاس ہینڈل کی ہے کہ جہاں ہر سطح کا آدمی بیٹھا ہو, ہر سطح کا آدمی بیٹھا ہوا ہو, بہت زیادہ پڑھا لکھا انسان بھی بیٹھا ہو اور مجھ جیسا انسان بھی بیٹھا ہو, اور ایسی کلاس کو ہینڈل کرنا, ہینڈل سے کیا مراد ہے, اس کے لیے وہ مٹیریل لے کے آنا جو سب کے لیے سوٹ ہو, یعنی یہ جو بچہ بیٹھا ہے اس کے لیے بھی غذا لے کے آنا اور اساتذہ کے لیے بھی غذا لے کے آنا, مشکل ہے نہیں ہے. لیکن پھر بھی اس کا کمال کیا ہے, میں مثال کے ذریعے بچوں کو بات پہنچاؤں, اس کا کمال کیا ہے آپ کو پتا ہے, چھوٹے بچوں کو مثال دے رہا ہوں, آپ کو پتا ہے جب پنکھا رکا ہوتا ہے, پنکھے کو چلانے کے لیے ابھی جس حال میں چل رہا ہے, یہ تو چلنے کی بات کی صورت حال ہے, لیکن جب پنکھے کو چلانا ہوتا ہے تو جو لوگ یہاں فزکس والے بیٹھے ہیں یا جو اس کو اس کے کام سے واقف ہیں, سب نے اس کے اندر دیکھا تو ہوگا, ایک ہوتا ہے کیپیسیٹر. کیپیسیٹر کا کام کیا ہوتا ہے, وہ کیپیسیٹر جو لگا ہوا ہوتا ہے, کیپیسیٹر کا کام ہوتا ہے جو اس کو فرسٹ جرک دیتا ہے. یہ میرے مطلب اور میرے مثال میں اس لیے اس کو بیان کر رہا ہوں کہ کیپیسیٹر کا کام کیا ہوتا ہے, کہ اس کو فرسٹ جرک کیپیسیٹر دیتا ہے, اور وہ اگر جھٹکا نہ دے تو یہ پنکھا چل نہیں سکتا. اس کے بعد فرسٹ جرک دینے کے بعد بہت معمولی تعلق رہ جاتا ہے اس کا اس کیپیسیٹر سے, پھر بقیہ وائنڈنگ اور بقیہ سسٹم ہوتا ہے, میگنیٹک فیلڈ جو ہوتی ہے وہ اس پنکھے کو چلا رہی ہوتی ہے, ایسا ہی ہے نا. کیپیسیٹر لیکن کیا کرتا ہے, سنیے, جو کیپیسیٹر کرتا ہے وہی ممبر کرتا ہے. کیپیسیٹر کیا کرتا ہے, جب یہ رکا ہوا ہوتا ہے اس کو جھٹکا دے کے چلاتا ہے. جس طریقے سے کیپیسیٹر رکے ہوئے پنکھے کو چلاتا ہے, ایسے ہی ممبر کا بیان رکے ہوئے قلوب کو زندگی دیتا ہے. یہ جو جرک ہے نا ممبر, یہ جرک دیتا ہے. ممبر کیا کرتا ہے, یہ جرک دیتا ہے. لیکن اب بعد میں جو پنکھے نے گھومنا ہے وہ اس کو اپنے گرد وہ ماحول فراہم کرنا پڑے گا, نہیں کرنا پڑے گا, کہ اسی رفتار سے یہ گھومتا رہے. ادارے یہ مثال ہے فقط, مثال میں مناقشہ نہیں ہوتا, کہ انسان کا قلب اگر ممبر پر آ کے جرک لے جائے اور جھٹکا لگے اس کو کہ اب مجھے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے, تو اب اس کو باہر جا کے پورا ماحول درکار ہے. اب تو ماشاءاللہ ماحول بہت بہتر ہو گیا نا, ہر شخص کے ذہن میں یہ ارادہ ہے کہ مجھے امام زمانہ کے لیے کچھ کرنا ہے. اب تو الحمدللہ اس حد تک بات آ چکی ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے بڑا بوڑھا بچہ کہ جس کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ مولا کا ظہور قریب ہے, مجھے کچھ کرنا ہے. بات یہاں آ چکی ہے اب, اور یہ نعمتیں ہیں بہت سارے لوگوں کی, اس میں خدمات ہیں, لیکن سب سے زیادہ خدمت کس کی ہے, اسی ممبر کی ہے. اس میں کہ جس نے بات, کل جو میں عرض کر رہا تھا کہ جس نے یہ بات یہاں تک پہنچا دی ہے کہ ہم خیمہ حسینی میں ہیں اور اب ہمیں خیمہ حسینی سے خیمہ مہدی تک جانا ہے, یہ بات اب لوگ تیار ہیں اس بات پر, لیکن کیا خیال ہے یہ جو جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں اس میں کتنی گنجائش ہے کہ ہم تیزی سے وہاں تک پہنچ سکیں؟ اس میں سب سے مسئلہ, سب بنیادی مسئلہ جو آج کل کا ہے بغیر کسی اعتراض اور اختلاف کے, سب سے اہم مسئلہ کیا آتا ہے, اصلی مسئلہ کیا آتا ہے کہ کسی بھی ایشو کو صحیح سے تحلیل کرنا, کسی بھی مسئلے کو جو سامنے پیش آتا ہے اس کو صحیح سے سمجھنا. اس کو سمجھیں گے نہیں تو ظاہر ہے اگر آپ نے بائسڈ رائے قائم کر لی, بائسڈ اوپینین اگر آپ کا ہوگا تو آپ صحیح نہیں سمجھ رہے ہیں. لیکن اگر تحلیل صحیح کریں گے تب بات سمجھ میں آئے گی صحیح. اور یہ دن بھر نہ جانے کتنے ایشوز ہیں جس میں آپ اور میں الجھے ہوئے ہیں جو ہمیں آگے بڑھنے سے روکے گا. اس کا پورا تعلق کس سے بنتا ہے؟ اس نظام تعلیم سے بنتا ہے کہ اس نظام تعلیم میں ہمیں چاہیے کہ ہم وہ چیزیں کم از کم فراہم کرنے کی کوشش کریں کہ جو اس بچے کو خیمہ حسینی سے خیمہ مہدی تک پہنچا سکے. ظاہر ہے یہ زور زبردستی سے نہیں ہونے والا ہے, یہ ہنگامے سے نہیں ہونے والا ہے, یہ احتجاج سے نہیں ہونے والے مسائل. اس کے لیے سر جوڑ کر بیٹھنا پڑے گا, اس میں دقت کرنی پڑے گی, اس میں مزید محنت کرنی پڑے گی. خالی خواہش ایجاد ہونے سے نتائج نہیں آتے ہیں, خالی چاہنے سے خالی نتیجہ آتا ہے؟ انسان خالی چاہ لے وقت تو چاہتے تو کچھ بھی چاہ لیں آپ بیٹھ کے, میں کچھ بھی چاہتا رہوں کیا آپ نے خالی میں نے سوچنے سے کہ میں یہ چاہتا ہوں کچھ ہو جائے گا؟ بغیر ارادہ کیے, بغیر حرکت کیے, بغیر اور وہ بھی صحیح سمت میں حرکت کیے. تو یہ تعلیم جو ہے نا, یہ تعلیم پھر بھی تعلیم کا وہ مقام نہیں ہے کہ جو تربیت کا مقام ہے, جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو مقام تربیت کا ہے وہ تعلیم کا نہیں ہے. سادی سی مثال ہے, آیت اللہ جواد عاملی نے دی تھی ایک جگہ, دوسری زاویے سے دی تھی, میں دوسرے زاویے سے دینے کی کوشش کرتا ہوں. درود پڑھے محمد و آل محمد. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ بتاؤ آپ, بلکہ آپ خود آپ بتائیے, سیف میں جو رکھا ہوتا ہے مال, آپ نے بینک میں سیف میں مال رکھ دیا, چاہے زیور رکھا چاہے پیسہ رکھا, بینک میں سیف لیا آپ نے اور آپ نے سیف میں مال رکھ دیا. اس میں بہت توجہ کرے نوجوان, اس میں جو سیف میں مال رکھا ہوا ہے اور جو سمندر کی تہ میں جواہر ہوتے ہیں کیا فرق ہے؟ سیف میں جو مال رکھا ہوا ہے اس میں اور جو سمندر کی تہ کے جواہر ہیں کیا فرق ہے؟ سیف میں رکھا ہوا مال صرف جمع شدہ مال ہے, جیسا ہے ہمیشہ ویسا رہے گا, لیکن سمندر کی تہ میں پڑے ہوئے جواہرات فقط ویسے نہیں رہیں گے بلکہ اپنے اندر اضافہ کرتے چلے جائیں گے. یہ فرق ہے کہ نہیں ہے؟ کہ سمندر کے اندر جو تغیرات ہوں گے ان تغیرات میں ان معدنیات کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیت ہے اس پر یہ اثر انداز کریں گے تغیرات, اور اس چھپی ہوئی صلاحیت کی وجہ سے یہ اپنے اندر جوہری صلاحیت کو آشکار کریں گے. اتنا فرق ہے اس میں دونوں میں. اگر میں اپنی بات پہنچا سک رہا ہوں, وہ جو وہاں رکھا ہوا ہے وہ اپنی جگہ ہے, مال بھی ہے قیمتی بھی ہے سب مجھے منظور ہے, لیکن کیا جو سیف میں رکھا ہوا ہے اس میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے, کوئی نئی چیز آ رہی ہے اس کے اندر؟ تعلیم کا سلسلہ بھی بالکل ایسی ہے, صرف محض تعلیم. اگر محض تعلیم ہو تو بالکل صرف ایک ایسے سیف کی مانند ہے جس میں بہت ساری معلومات اکٹھی کر کے بند کر دی جائے بس. لیکن تربیت کا کیا سلسلہ ہے؟ تربیت کا سلسلہ ہے کہ انہی معلومات کو اگر تربیت کے حوالے کرے تو یہ جوڑ جوڑ کر نہ جانے انہی معلومات سے کتنی نئی معلومات حاصل کرا دے. اور ظاہر بہت دقیق جاؤں گا تو ظاہر چھوٹے بچوں کے لیے مشکل ہو, لیکن عرض خدمت یہ ہے کہ تربیت کیا کرتی ہے؟ تربیت کا سب سے بڑا کمال یہ ہوتا ہے کہ چھپی ہوئی صلاحیت کو ظاہر کرتی ہے, ورنہ چھپی ہوئی رہ جاتی ہے, وہ ہمیشہ کے لیے چھپی رہ جاتی ہے وہ صلاحیت, کہ جو چھپی ہوئی ہے اگر تربیت نہ ہو. لیکن اگر سب سے اہم ترین جو بات ہے اس کا مطلب کیا ہوا, اس کا اہم ترین مسئلہ یہ ہوا کہ اگر تربیت یعنی کیا, تربیت جو چھپی ہوئی صلاحیت کو ظاہر کرتی ہے, یعنی کیا اگر ایسا ماحول فراہم ہو جائے کہ جو شے تربیت کے قابل ہے اس کو وہ ماحول فراہم کر دیا جائے جس میں وہ اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیت کا اظہار کر سکتی ہے, تو ایسے ماحول کو فراہم کرنا بھی تربیت. یہ صرف سارے ہیڈنگز ہیں خالی. دقیق معلومات کے لیے جائیں شہید متاری کی کتاب فطرت پڑھیں, جائیں جا کے شہید متاری کی جو ہے نا آپ انسان کامل پڑھیں, قرآن اور انسان پڑھیں, ایمان اور انسان پڑھیں, کم از کم چار پانچ کتابیں آپ انسان کے اوپر کم از کم پڑھیں تب پتہ چلے گا. کیا بچوں کے لیے مثال دوں پھر تاکہ اپنی بات پہنچا سکوں. خالی درود پڑھے محمد وآل محمد. ایک اور درود پڑھے محمد وآل محمد. بس بات یہاں تک پہنچی, بس اسی بات کو اگر بچوں تک اور جوانوں تک پہنچا سکوں. بزرگوں سے دعا لوں گا, بزرگوں کو درس لوٹ آ رہا ہوں. یعنی کیا ایسا ماحول فراہم کرنا جس میں کسی شے کی چھپی ہوئی صلاحیت ظاہر ہو جائے. یہاں سے بات شروع کرتا ہوں تربیت کے لیے. بچہ بچہ جانتا ہے اس کو, یہ کسی نظام تعلیم سے ہو کے نہیں گزرا ہے. یہ بچہ, یہ وہ بچہ ہے جو ابھی نظام تعلیم میں اس نے کچھ سیکھا ہی نہیں ہے, لیکن پروردگار نے اس کو سکھا کے بھیجا ہے. مثلاً کیا, مثلاً مثال کے طور پر آپ کی خدمت میں سوال رکھ رہا ہوں, یہ بتائیے ایک بیج میں سیڈ, ایک بیج کے اندر آپ بتائیے بالکل آسانی سے سوچ کے سمجھ کے ذرا وقت لے کے ذرا اس پہ سوچے, ایک بیج میں کتنے باغات پوشیدہ ہیں؟ بتائیے کوئی بتا سکتا ہے مجھے کہ ایک بیج میں کتنے باغات پوشیدہ ہیں؟ درخت نہیں کہہ رہا میں, لوگ کہہ رہے ہیں بہت. یہ آپ کے اندر فطری آواز ہے, یعنی یہ آپ کا بہت کہہ رہا ہے کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ بیج کے اندر بہت باغات ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ایک لامحدود قدرت خالق نے خلق کیا ہے. یہ آپ کی فطرت میں موجود ہے, الگ سے تھوڑی. کسی نے سکھایا آپ کو یہ بات؟ کہاں سے پتا ہے آپ کو یہ بات؟ آپ خالی مشاہدے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں. تو یہ بچہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ایک بیج میں لامحدود باغات ہیں, باغات, درخت نہیں. اور یہ بیج کی اگر بات کریں تو موجودات میں پست ہے انسان سے. آپ کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں تاکہ آپ اور میں اس کو سمجھ سکیں, ایک بیج میں اگر لاکھوں باغات موجود ہیں تو ایک انسان مومن میں نہ جانے کتنے علیہ السلام چھپے ہوئے ہیں. اب یہ سمجھنا سخت ہے ذرا. آپ نے بیج پر تو آپ نے بڑی زور سے آپ نے کہا کہ بڑے باغات چھپے ہوئے ہیں, لیکن ایک انسان کے اندر پہ کتنے انسان نہیں علیہ السلام چھپے ہوئے ہیں. کیا ممکن ہے یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک انسان میں کتنے علیہ السلام چھپے ہوئے ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے ظاہر ہے ایک بیج میں جو آپ ابھی کہہ رہے تھے, ہم سب کہہ رہے تھے کہ ایک بیج میں ہزاروں لاکھوں لا تعداد باغات چھپے ہوئے ہیں, لیکن اگر اسی بیج کو مسل دیا جائے یا آگ میں ڈال دیا جائے, اب کتنے چھپے ہوئے ہیں؟ اب دے گا یہ آؤٹ پٹ, اب دے گا یہ بیج اپنا نتیجہ جو اس کے اندر خدا نے قدرت رکھی تھی, خدا نے جو اس میں ملٹیپلیکیشن رکھی تھی, اپنے ہی جیسے نہ جانے کتنے بنا دے, اپنے جیسے کتنے بنا دے, بلکہ اپنے سے بہتر بھی بنا دے شاید. یہ دونوں کس چیز پر منحصر ہے کہ اپنے جیسے بنا دے یا اپنے سے بہتر بنا دے؟ یہ جب منحصر ہے کہ اس کو آگ کے سپرد نہ کیا جائے. آگ کے ثبوت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ چھپے ہوئے تھے کہیں علیہ السلام آگ میں ڈال کر اس کو کر دیا لعنت اللہ علیہ. کیا مطلب ہے آگ میں جانے کا؟ لعنت اللہ علیہ کا کیا مطلب تھا؟ جو چھپی ہوئی صلاحیت تھی اگر اس کا اظہار نہ کیا تو نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ علیہ السلام یا لعنت اللہ علیہ؟ لعنت اللہ علیہ ہونا چاہیے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فقط یہ مثال کے ذریعے سے سمجھنا ہے کہ تربیت کیا ہوتی ہے. تربیت یہ ہوتی ہے کہ ایک بیج میں ہزاروں لاکھوں لا تعداد آپ کو باغات نظر آ رہے ہیں, تو اس انسان کے اندر وہ صلاحیتیں کیوں نہیں نظر آ رہی کہ انسان کو پروردگار نے, اسی انسان کو جب پروردگار نے اپنا خلیفہ کہا ہے تو اس کے اندر کتنی صفات الہیہ پوشیدہ ہوں گی؟ کون سے انسان کی بات ہو رہی ہے؟ میرے آپ کی بات ہو رہی ہے. فوراً وہاں نہ چلے جائیں جو حقیقی خلفاء الہی ہیں, ان کی بات نہیں کر رہا. آپ اور مجھ میں, کیا میں اور آپ نہیں ہیں خلیفہ الہی؟ یعنی انسان کیا ہے اس زمین پر؟ پورا ایک نظریہ استخلاف پہ بحث کی جائے کہ انسان یعنی فرد انسان, اس کے اندر یہ خود بحث ہے کہ انسان اپنی معرفت حاصل کرے کہ اس انسان کے اندر کتنی صلاحیت ہے. بیج کی مانند ابھی آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں, حیوان کی مانند کوئی اپنے آپ کو دیکھے, حتیٰ انسان کی کمزرفی ہے کہ خود یہ سمجھے کہ وہ بہت زور لگائے گا تو کوئی فرشتہ بن جائے گا, یہ کمزرفی ہے, کمال تھوڑی ہے. لیکن میں عرض کروں کہ بیج کے اندر, اب میں اس بات کو تمام کروں کہ بیج کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیت ہے, جو آپ نے خود اقرار کیا ہے کہ بیج کے اندر کئی باغات موجود ہیں, اس کے لیے سب سے اہم بات کیا ہے کہ اس بیج کو وہ ماحول فراہم کیا جائے جہاں یہ اپنا آؤٹ پٹ دے سکے, ورنہ ضائع. ورنہ ایسی ہے کہ پڑا ہوا ہے اور آگ میں اور جل کے اپنے اندر سارے خود بھی گیا, وہ آنے والے باغات بھی لے گیا. اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو وہ ماحول فراہم کرنا پڑے گا کہ جس کے اندر یہ اپنا پوٹینشیل ایکٹیو کر سکے. اب ظاہر یہ بات کی بات ہے کہ انسان کا اندر کا پوٹینشیل کیا, ہم تو انسان کی تربیت کی بات کر رہے ہیں, تو مثال ہے خالی. اب آپ خود عقل انسانی کیا کہتی ہے؟ عقل انسانی یہ کہتی ہے کہ اس بیج کے ماحول کے لیے کتنی چیزیں چاہیے؟ موٹی موٹی چار. اس کو پانی چاہیے, اس کو زمین چاہیے, اس کو ہوا چاہیے, اس کو حرارت چاہیے. کافی ہے یہ جو میں نے چار چیزیں آپ کو بیان کی. ایک مرحلہ اگر آپ اس کو اور محال کریں گے, ماحول تو ہے لیکن ابھی جو میکسیمم آؤٹ پٹ کا ماحول ہے وہ نہیں مل سکتا. میکسیمم جو آؤٹ پٹ اگر اس بیج کا لینا ہو تو اس کے لیے شرط لگانی پڑے گی چاروں چیزوں کے ساتھ. خالی مٹی نہیں چاہیے, خالی پانی نہیں چاہیے, خالی حرارت نہیں چاہیے, خالی ہوا نہیں چاہیے, چاروں چیزوں کے ساتھ ایک چیز اور اضافہ کرنا پڑے گا. وہ کیا کرنا پڑے گا کہ بہترین مٹی چاہیے, بہترین پانی چاہیے, بہترین ہوا چاہیے, بہترین حرارت چاہیے, تب جا کے یہ اپنا میکسیمم آؤٹ پٹ دے سکے گا. ہم دیکھ رہے ہیں آپ, یہ ماحول کے ساتھ بھی بہترین کی شرط لگے گی. اور یہ الگ بات ہے, یہ جتنی بھی چیزیں موجود ہوں, بہترین مٹی بھی مل جائے, بہترین پانی بھی مل جائے, بہترین ہوا بھی مل جائے, بہترین حرارت بھی مل جائے, یہ سارا ماحول فراہم کرو گے تب بھی یہ بیج اپنا میکسیمم آؤٹ پٹ نہیں دے سکتا. کیوں؟ جب تک بہترین کسان نہ ہو. اس مقدمے کے بعد تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اگر ساری چیزیں بھی بہترین ہو, قرآن جیسی کتاب بھی ہو, اگر امام نہ ہو, اگر بہترین امام نہ ہو, کیسے ممکن ہے کہ انسان اپنا میکسیمم آؤٹ پٹ دے دے گا؟ ممکن ہے؟ پھر بہترین سب کچھ موجود ہو لیکن پھر بھی نہیں دے سکتا جب تک اس کے لیے تربیت کرنے والا مربی بھی بہترین نہ ہو. اب یہاں تک بات آ گئی. اب یہ انسان کی تربیت اور انسان کی تربیت کے بعد ایک آزادی کا بھی معنی اس کے اندر پوشیدہ ہے، وہ بیان کروں اور ربط مصائب۔ آیت اللہ محسن غراتی کا استدلال ہے سورہ مومنون جو 18 پارہ ہے، وہاں شروع کی آیات میں جو ہے قد افلح المومنون، انہوں نے وہاں بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بیج زمین کے اندر منو مٹی کے اندر دب کر کرتا کیا ہے، اور انہوں نے کہا یہی صحیح تربیت کا معنی ہے، یہی وہ جو بلٹ ان سسٹم ہے اس کا میکسیمم آؤٹ پٹ جب ملے گا جب وہ کرو جو یہ بیج کرتا ہے، ورنہ آپ کا میکسیمم آؤٹ پٹ نہیں آ سکتا۔ وہ کہتے ہیں بیج کرتا کیا ہے، حالانکہ پتا ہے آپ کو یہ خود قدرت کی نشانی نہیں ہے کہ یہ بیج کی حیثیت کیا تھی جب باہر تھا، تھا نہیں تھا، باہر تھا تو کیا حیثیت تھی، یوں مثل دیتے ختم ہو جاتا، لیکن اب عالم کیا ہے، وہ کہتے ہیں مٹی کے اندر جب دبتا ہے بیج تو دو کام کرتا ہے یہ بیج، وہ کہتے ہیں پہلا کام کیا کرتا ہے، کہلے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ سب سے پہلے بیج تمام بہترین ماحول فراہم ہونے کے بعد سب سے پہلے بیج کیا کرتا ہے کہ اپنا تعلق مٹی سے قائم کرتا ہے۔ تو جو فرمائیے جس طرح فرما رہے کہ مٹی سے سب سے پہلے اپنا تعلق قائم کرتا ہے، کیوں، وہ کہتے ہیں اگر مٹی سے تعلق قائم نہ کرے تو خدا نے جو مٹی میں طاقت، خدا نے جو مٹی میں خزانے منتقل کیے ہوئے ہیں، جو اس بیج کی ضرورت ہے وہ مٹی منتقل ہی نہیں کر سکتی جب تک یہ تعلق کو قائم نہ کر سکے۔ وہ کہتے ہیں جیسے ہی یہ بیج اپنا تعلق اس مٹی سے قائم کرتا ہے، وہی بیج جو ابھی باہر تھا مسل کے پھینکو تو ختم ہو جاتا، وہی بیج اتنا طاقتور ہو جاتا ہے، اتنی اس میں صلاحیت آ جاتی ہے کہ منو مٹی کو چیرتا ہوا باہر آ جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں بس یہاں سمجھ لو کہ یہ بیج کی مثال ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ بیج کا تعلق اگر تراب سے نہ ہو تو اس کو طاقت ملنے والی نہیں، اسی طریقے سے اگر انسان کا تعلق ابو تراب سے نہ ہو تو اس کو وہ طاقت نہیں مل سکتی کہ تمام دنیا کی تاغوت کی زنجیروں کو توڑتا ہوا اعلان کرتا ہوا نظر آئے، نہ روس نہ امریکہ سپر پاور ہے خدا، درود پڑھے محمد وآل محمد پر۔ تعلق کی بات ہوتا ہے، بس بات یہاں روک رہا ہوں، تعلق پر منحصر ہے کہ آپ یہ دیکھیے، مجھے یہ دیکھنا چاہیے انسان کے عنوان سے دو باتیں ہیں، ایک مجھے اپنی معرفت ہو کہ میرے اندر خزانہ کتنا پوشیدہ ہے، میں کیا ہو سکتا ہوں، دوسرا مسئلہ یہی ہے کہ میں یہ کیسے پہنچوں یہاں تک۔ پہلے آپ سوال یہ حل کرو کہ میں کیا بن سکتا ہوں، میں کہاں تک جا سکتا ہوں، میری میکسیمم پرواز کیا ہے، دوسرا سوال پھر خود بخود ہو جائے گا کہ میں کیسے اس پرواز کو حاصل کروں، ورنہ ممکن نہیں ہے۔ یہ بیج کی مثال اسی لیے دی تھی تاکہ اس کو محسوس کر سکیں کہ ہمارا اللہ کا احسان ہم پر یہ ہے کہ ہمارا تعلق تو ہے ابو تراب سے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ہم متصل ہیں، مرتبط ہیں ابو تراب سے، لیکن کیا محکم تعلق ہو سکا، میرا اور آپ کا محکم تعلق ہو سکا ابو تراب سے، ورنہ ممکن ہے کہ محکم تعلق ہو جائے، جس طریقے سے زمین کی مثال دی ہے، جب زمین کو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے، زمین جو پست ترین موجود ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر بیج تم سے تقاضا کرے تو تم اپنے خزانے منتقل کرو، تو سوچئے جب انسان جو اشرف المخلوقات ہے اپنی نسبت اور پست ترین ہے مولائے کائنات کی نسبت، سوچے جب عام انسان اپنا تعلق امیر المومنین سے جوڑے گا تو کیا ممکن ہے کہ امیر المومنین اپنے خزانے اس کو منتقل نہ کریں، ممکن ہے یہ کہ جو درے علی پہ آ جائے، جو دروازے علی پہ آ جائے فقیر بن کر، بھکاری بن کر، ممکن ہے کہ علی اس کا کشکول پور نہ کریں، کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا میں تاریخ میں مثالیں جو موجود ہیں، اس لیے تو مثالیں موجود ہیں، جنہوں نے اپنا تعلق محکم کیا ان کو کیا 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 بنا دیا مولا کائنات علیہ السلام نے، یعنی کمال ہے جناب مالک اشتر جیسے لوگوں کا کہ جناب مالک استر علیہ السلام کے لیے مولا فرماتے ہیں مالک کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو مجھ کو رسول اللہ سے. اس کی بنیاد کیا ہے؟ جتنے بھی مارکت العرا شخصیات ہیں تاریخ کے دامن پر جو وفادار ہیں علی سے، سب کا کمال کیا ہے؟ سب کا کمال تعلق نہیں ہے فقط جو ہمارے لیے درس ہے، بلکہ محکم تعلق ہے. یہ دو الگ الگ باتیں ہیں، تعلق ہونا اور محکم تعلق ہو جانا، دائمی تعلق ہو جانا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے. مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، مولا کائنات چاہتے ہیں کہ اپنے ماننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو وہ ساری چیزیں منتقل کریں جو علی کے پاس ہیں. اور ادھر سے اللہ نے انسان کو بنایا ایسے ہے کہ جو علی دینا چاہتے ہیں وہ اس میں صلاحیت موجود ہے، مگر خود کو اتنا بدبخت کر چکا ہو کہ علی کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی لعنت اللہ علیہ ہو جائے. یہ دونوں صلاحیتیں موجود ہیں، چاہے تو خود کو رحمت پروردگار سے جو ہے متصل کر کے کامیابی حاصل کر لو، یا رحمت پروردگار کے بجائے اپنے آپ کو منہ موڑ کے ولایت سے، امامت سے لعنت اللہ علیہ بن جاؤ. یہ تو اختیاری ہے، یہ کہ نہیں ہے اختیاری، اور یہ سارا پلٹ کے جائے گا کس کے اوپر؟ وہی تربیت پر. تربیت کا معنی اپنے صلاحیتوں کا اظہار، اور اس کی شرط اساسی ہے ولایت سے محکم تعلق، چاہے وہ ولایت الہی ہو، چاہے وہ ولایت رسول اللہ ہو، چاہے وہ ولایت ائمہ ہو. اس سے محکم تعلق ہوگا تو خود بخود اس کی اندر چھپی ہوئی صلاحیتیں خود بخود ظاہر ہوں گی انسان کی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہی اسی لیے ہے کہ انسان کو کمال حاصل کرے. ہر ایک تعلق ہے ولایت سے فضائل کا، دوسرا تعلق ہے ولایت کی مصیبت کا. دونوں میں تعلق کو محکم ہونا چاہیے، ولی خدا کے فضائل سے بھی تعلق محکم ہو، فضیلتوں سے تعلق بھی محکم ہو، اور ولی خدا کی مصیبتوں سے بھی تعلق فقط تعلق نہ ہو بلکہ محکم تعلق ہو. اور محکم تعلق کا فرق یہی ہے کہ پھر تعلق ہوتا ہے تو حسین سنتے ہیں تو آنسو نکلتا ہے، لیکن اگر محکم تعلق ہو تو پھر حسین سنے تو انسان کی آنکھ سے خون نکلتا ہے، کیونکہ یہ مصیبت ہی اتنی عظیم ہے کہ انسان اگر اس کو درک کرنا شروع کرے، جتنا درک کرے گا اتنا ہی انسان کا قلب خون ہو جائے گا، اور وہ خون انسان کی آنکھ سے جاری ہو جائے. آج شب جمعہ ہے، شب مغفرت ہے. جہاں شب مغفرت ہے وہاں آج شب زیارت کربلا ہے. کیا رونق ہوگی نا کربلا میں، کتنی رونق ہوگی کربلا میں. ایک لفظ اب زبان پہ آ گیا تو رونے کے لیے کافی ہے. خدا آپ کو مدینہ لے جائے اور کربلا کی زیارت کے بعد لے جائے. کربلا جاتے ہیں، چاروں طرف چراغاں ہیں، چاروں طرف رونق ہے، چاروں طرف حسن حسن ہے، رونق ہی رونق ہے. لیکن عزیزو جب مدینہ جاتے ہیں نا، بغیر سائے کی جب قبریں دیکھتے ہیں نا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. اگر ہو سکے تو خود اپنے لیے دعا کر لے کہ مولا اربعین پہ جانے کا زمانہ ہے، ہماری اربعین کی درخواست پر دستخط فرماتے. اب یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جو جانا چاہتا ہے، یعنی کون ہے جو نہیں جانا چاہتا؟ اربعین، کربلا، کربلا چلے، کربلا آج، کربلا چلتے ہیں. تصورات کی دنیا کو اپنے سامنے رکھیے، جو نہیں بھی گیا وہ بھی، اور جو گیا ہے وہ بھی، ذرا چلو کربلا چلو. جب کربلا پہنچ رہے ہوتے ہیں نا، جو پہلی دفعہ جاتا ہے وہ اس بات کو مانتا بھی ہے اور کہتا بھی ہے کہ جب نجف جاؤ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی بادشاہ کے مہمان ہو گئے. اور وہی شخص وہی ظاہر کہتا ہے کہ جب کربلا جاؤ لگتا ہے ایسے کہ جیسے خود غریب ہو گئے. کربلا کی تاثیر ایسی ہے کہ انسان محسوس کرتا ہے کہ جیسے خود غریب ہو گیا.
کربلا چلے، کربلا کی کہاں کہاں چلے، آپ کو جنہوں نے جا چکے وہ ذرا تصور کرے، نہیں جا چکے وہ بھی تصور کرے، بس ایک منزل تک لے جانے کے لیے مقدمہ باندھ رہا ہوں تاکہ آپ خوب رو سکے. چلیں وہاں چلیں جہاں جناب علی اکبر کے برچھی لگی، وہ مقام ہے، جاؤ وہاں جا کے دیکھو، کلیجہ پھٹ جاتا ہے اب بھی. اور ذرا اس کا فاصلہ تو دیکھو خیام سے، کتنی دور خیام ہے اور کہاں جناب علی اکبر کے برچھی لگی ہے. مجھے نہیں معلوم اتنا لمبا فاصلہ حسین نے طے کیسے کیا ہو. اسی کے ساتھ گلی میں چلو تو نظر آتا ہے ایک مقام ہے، جا کے فقط خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا مقام ہے. جب وہاں پہنچو، جب دیکھو ایک جھولا ہل رہا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کون سا مقام. یہ وہ مقام ہے جہاں شہزادے کے تیر لگا. چلو مولا عباس کے حرم چلیں، مولا عباس کی زری پہ چلیں، مولا ہمیں اربعین پہ بلا لیجئے، آپ باب الحسین ہیں، آپ اگر دستخط کر دیں گے تو ہم اربعین پہ آ جائیں گے. عزیزو مولا عباس کے حرم کے ساتھ ہی وہ مقام ہے جہاں لکھا ہوا ہے یہاں عباس کا سیدھا بازو کٹا. آگے بڑھو، لکھا ہوا ہے کہ یہاں عباس کا بایاں بازو منقطع ہوا. عزیزو یہاں سے اب چلیں گے، اب اس حرم میں چلیں گے جہاں جب گھستے ہیں نا، جب جیسے ہی دور سے نظر آتا ہے نا اور کوئی بتاتا ہے کہ وہ دیکھو حسین کی زری نظر آ رہی ہے، آؤ چلو حسین کی زری پہ چلے، اللہ اکبر، اس قبے کے نیچے چلے جہاں دعائیں رد نہیں ہوتی، اس قبے کے نیچے چلے جہاں شفاعت ملتی ہے، جہاں دعا قبول ہوتی ہے. جب اندر جاتے ہیں نا، جیسے ہی زری میں داخل ہوتے ہیں، سامنے ایک دائرہ نما زری پہ ایک مقام ہے. کسی بتانے والے نے بتایا یہ وہ مقام ہے جہاں حسین کا ششماہ حسین کے سینے پہ سو رہا ہے. اللہ اکبر، جب پائیتی جاتے ہیں بتانے والا بتاتا ہے یہ وہ مقام ہے جہاں حسین کا کڑیل جوان دفن ہے. اللہ اکبر، باہر آؤ عزیزو، اب وہ مقام ہے کہ جہاں بڑا دل کٹتا ہے. جب آپ اس مقام پہ آتے ہیں معلوم ہے وہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ خالی پڑھو انسان کا دل پھٹ جاتا ہے. وہاں لکھا ہوا ہے مذبح الحسین. یہ وہ مقام ہے جہاں حسین کو ذبح کر دیا گیا. ذرا کان کو لگا کے سنو، لگتا ہے آج بھی کسی ماں کی آواز آ رہی ہے، نہ ذبح کر میرے بچے کو میں دعا دوں گی. اللہ اکبر. عزیزو ایک اور مقام ہے، وہاں چلتے ہیں. جب وہاں پہنچو تو باہر ایک فقرہ لکھا ہوا ہے، وہ فقرہ مکمل مرثیہ ہے، لیکن اس میں داخل ہو، سب سے پہلے جناب عباس کا خیمہ ہے. جناب عباس کے خیمے کے بعد اصحاب کی سواریاں اور ان کے خیام کی جگہ ہے. داخل ہوتے ہی سب سے پہلے حسین کا خیمہ نظر آتا ہے. حسین کے خیمے کی پشت پر جناب زینب کا خیمہ ہے. جناب زینب کی پشت پر، ان کے خیمے کی پشت پر مولا سجاد کا خیمہ ہے. یہ جاؤ تو عجب عالم ہو جاتا ہے کہ کبھی تو یہاں حسین نے قیام کیا ہوگا، کبھی تو یہاں جناب زینب نے قیام کیا ہوگا، کبھی تو یہاں امام سجاد نے قیام کیا ہوگا. کیا وقت ہوگا جب یہاں رونق ہوگی، عباس بھی ہوں گے، علی اکبر بھی ہوں گے، اصغر بھی ہوں گے، قاسم بھی ہوں گے. اب وہ جملہ سنیے جو مکمل مرثیہ ہے، جو اس عمارت پہ لکھا ہوا ہے. وہاں لکھا ہے السلام علی الخیام التی خالیہ ان خیموں پر سلام، جو خالیہ جو خالی ہو گئے من الحسین، جو حسین سے خالی ہو گئے. ایک منزل اور لوں گا آپ کو، آپ
کے آنسو مولا حسین کے حوالے کرنے ہیں عزیزو، آئے اس گوشے میں چلے جہاں میں نے کہا نا، جہاں کہنے والا شب جمعہ ہے، شب جمعہ بہت فضیلت ہے اس مصیبت کو پڑھنے کی، وہ کونا جہاں بتایا گیا ہے کہ یہاں حسین کا جوان سو رہا ہے، ایک ذاکر ہے اس نے وہاں کھڑے ہو کر جناب علی اکبر کی مصیبت پڑھی، مکمل مصیبت پڑھی، رونے والوں نے بہت گریا کیا، پورا تذکرہ کیا، کیسے شہزادے نے اجازت لی، کیسے شہزادہ مقتل کی طرف گیا، کیسے حسین اپنے بیٹے کے پیچھے پیچھے آئے، پورا مقتل پڑھ کر جب گیا ہے اپنے ہوٹل میں، ہوٹل میں جا کے جو سویا ہے، خواب میں دیکھتا ہے ایک معظمہ ہے جو آ کے اس سے کہتی ہے، اے ذاکر آج کے بعد شب جمعہ حسین کی زری پر علی اکبر کی مصیبت نہ پڑنا۔ اللہ اکبر، وہ ڈر کے کہتا ہے بی بی کہیں غلطی ہو گئی، کہیں میں نے مقتل میں کوتاہی کر ڈالی۔ کہا نہیں نہیں، بس تم سے کہہ رہے ہیں نا، کبھی بھی شب جمعہ ذریعہ حسین پر علی اکبر کی مصیبت نہ پڑنا۔ یہ پوچھتا رہا، آخر میں معظمہ نے کہا روتے ہوئے کہا، اے ذاکر تو مصیبت پڑھ کر گھر آ گیا، لیکن جب سے تو اکبر کی شہادت پڑھ کر آیا ہے حسین کو ہوش نہیں ہے۔
اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔